السلام علیکم ناظرین، شہادت کیا ہے کہ زیر عنوان ہمارے اسپیشل پروگرام میں معز امجد آپ کا میزبان آپ خوش آمدید کہتا ہے. خواتین حضرات، پچھلے دنوں رونما ہونے والے واقعات نے بہت سے سوالات ہمارے اس مذہبی کانسیپٹ شہادت کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں پیدا کیے. اس سلسلے میں ہمیں بہت سے سوالات موصول بھی ہوئے، ٹیلی فونک ذریعے سے بھی موصول ہوئے، ای میلز کے ذریعے سے بھی موصول ہوئے. ہم نے اس کی کوشش کی کہ ہم ان سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے اور اپنے ناظرین اور اپنی رہنمائی کے لیے مذہب کے دین کو جاننے والوں سے رجوع کریں. اس سلسلے میں آج ہمارے پاس موجود دین کے معروف سکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ان سوالوں کو لیں گے اور ان کا جواب دیں گے. السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
سر، آپ سے پہلا سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ شہادت کے معنی کیا ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے؟
قرآن مجید میں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک تو اس کا بالکل عام مفہوم ہے، آدمی کہیں موجود ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی عربی زبان میں شہید کا لفظ بولا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی یہ اس معنی میں آیا ہے. دوسرا اس کا مفہوم وہی ہے جس میں یہ ہماری اپنی زبان میں بھی رائج ہے، یعنی گواہی دینا. شہادت اور گواہی ہماری اپنی زبان میں بھی بالکل ہم معنی استعمال ہوتے ہیں. ہم بالعموم جب عدالتوں میں گواہی دینے کے لیے جاتے ہیں تو جس طرح گواہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے شہادت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر اس نوعیت کی گواہی کے لیے بھی اس کا استعمال کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی قرض کا لین دین کیا جائے تو اس پہ لوگوں کو گواہ ٹھہرا لیا جائے، اسی طرح جرائم کی گواہی کے معاملے میں بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو گواہی کے لیے اور گواہ کے لیے یہ عربی زبان کے معروف الفاظ میں سے ہے. اس کے اندر دو تین پہلو شامل ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ شامل ہو جاتا ہے کہ جس نے بھی یہ گواہی دینی ہے خود اس نے حقائق کا ایک حد تک مشاہدہ کر لیا ہے، یا وہ براہ راست اس کے تجربے میں آ گئے ہیں، یا کوئی ایسی چیز اس کے سامنے سے گزر گئی ہے کہ جو اس کے لیے ایک مشہود حقیقت بن گئی ہے، تو اس کے لیے وہ دوسروں کے سامنے گواہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے.
یہ خود چیز پیغمبروں کو بھی شاید یہ کہا
اسی وجہ سے کہا گیا ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ اسی لیے آیا ہے، رسولوں کے لیے بھی یہ لفظ اسی لیے آیا ہے کہ ان کے سامنے حقائق واضح ہوتے ہیں، وہ حقائق کے ساتھ ایک براہ راست تجربے سے گزرتے ہیں اور پھر اپنے اس تجربے کی روشنی میں لوگوں کے سامنے گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی ہے، اللہ کا کلام پر اترا ہے، اللہ نے ان پر یہ بات الہام کی ہے، ان کا ملائکہ کے ساتھ براہ راست رابطہ ہوا ہے، انہوں نے جبریل امین کو دیکھا ہے، فرشتوں کو دیکھا ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ لوگوں کے لیے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کی اس مادی دنیا اور اس نفسی دنیا سے ماورا بھی ایک دنیا موجود ہے جس میں ان کا پروردگار ہے اور اس کی پوری کائنات ہے اور جس کی بنیاد پر انہیں ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. تو اس گواہی کے لیے بھی یہ استعمال ہوا ہے. پھر اس میں جو دوسرا پہلو شامل ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رسولوں کو اس منصب کے لیے منتخب کرتے ہیں تو وہ ان کو اپنی عدالت کا نمونہ بنا دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مائیت ان کی ذات میں، ان کی شخصیت میں، ان کے کام میں ظہور پذیر ہو جاتی ہے. آدمی گویا ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھتا ہے کہ اگر وہ کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو اللہ کی تائید ان کو حاصل ہوتی ہے، اگر ان کے مقابلے میں کوئی دوسری قوت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اور اس پر انہیں غلبہ عطا فرماتے ہیں. یہ ایک پورا قانون ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے، اور یہ قانون شہادت یا قانون اتمام حجت کہلاتا ہے. اسی کے اندر سے قرآن نے ایک مفہوم یہ بھی پیدا کیا ہے اس کے اندر کہ ایک شخص سچائی کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے، یعنی وہ کسی سچائی کا گواہ بنا، اس نے اس کی شہادت لوگوں کے سامنے دی اور پھر یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ دوسروں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور وہ اس پر پل پڑے، اس کی جان کے در پہ ہوئے، تو اس نے اپنی جان دے کر بھی اس کی گواہی دے دی. اسی سے در حقیقت اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہوا. چنانچہ سورہ آل عمران میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتخذ منکم شہداء، تو وہاں یہ اسی مفہوم میں ہے کہ
اس جنگ جان دینا جو ہے، انسان جس وقت کسی بھی چیز کو اللہ کی بات سمجھتا ہے اور اس کی گواہی کے طور پر اپنی جان تک کا نذرانہ دے دیتا ہے، تو اس میں کیا یہ چیز بھی کوئی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ بات حقیقتاً ٹھیک بھی ہو یا محض اس کا سمجھ لینا یہ کافی ہے؟
دیکھیں جی، اس دنیا کے اندر کیا بات حقیقتاً ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کا پیغمبر ہی جب دنیا میں موجود ہوتا ہے تو آپ اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں. ہم سب انسان ہیں، اپنے طریقے پر دین کو سمجھتے ہیں، سچائی کو سمجھتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں مخلص ہونا چاہیے. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ میں نے ایک سچائی کو جانا، میں نے سچائی کی حیثیت سے اس کو قبول کیا، میں نے اپنے کسی تعصب کو اس میں دخل نہیں دیا، پوری دیانتداری کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کی، مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی اور بغیر کسی تعصب اور جانبداری کے واضح ہو گئی، بغیر راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کیے واضح ہو گئی کہ یہ حق ہے. اب اس حق کے لیے میں جدوجہد کرتا ہوں، لوگوں کو اسے بتاتا ہوں، یہاں تک کہ اگر اس کے مقابلے میں لوگ میری جان لینے کے درپے ہو جاتے ہیں تو اپنی جان بھی دے دیتا ہوں. تو اس میں میرا اپنا فیصلہ ہی اصل اہمیت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ ضمانت دی ہے کہ بندے نے اگر جانتے بوجھتے کوئی غلطی نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے.
سر یہ کیسا کیا ممکن ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ویسے تو دیانتداری سے کام نہ لے رہا ہو اپنے کانسیپٹس بنانے میں یا اسے پوری توجہ نہ دے رہا ہو لیکن اپنی جان تک کا نذرانہ دے دے؟
بالکل ایسے ہوتا ہے. دیکھیے بعض اوقات آدمی جذباتی ہو جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں, اسے ایک عمومی اطمینان ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ جب ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے, اور کسی صحیح بات کو جاننے کے لیے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے تحقیق کی, اس کے اندر اتر کر اس کو سمجھنے کی, اس ذمہ داری کو ٹھیک طرح سے پورا نہیں کرتا. اس طرح کی بہت سی مثالیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کمیونسٹ تحریک چلی, اسی طرح سے بہت سی سیاسی تحریکیں چلتی ہیں, اس میں بھی لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں, اور وہ بعض اوقات بالکل سفلی مقاصد کے لیے تحریکیں چلائی گئیں, ان کے لیے بھی لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی.
لیکن وہ اس آدمی کی نظر میں تو ظاہر ہے کہ ایک بڑا مقصد تھا.
اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ بڑا مقصد تھا, لیکن دیکھیے دین کے معاملے میں ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہو, ایک دوسری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ آپ نے اپنے علم کو, اپنے ضمیر کو, اپنے شعور کو ٹھیک استعمال بھی کیا ہو.
سر اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے, یعنی اگر یہ بات درست ہے کہ میں نے اپنی پوری جدوجہد کر کے, پوری دیانتداری کے ساتھ یہ جدوجہد کر کے کہ حق کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کی, اور اس کے بعد اس کانسیپٹ پر جس کو میں نے ٹھیک سمجھا اس پر اپنی جان دے دی, تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں میں شہید کے رتبے میں قرار پا جاؤں. تاہم دنیا کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ میں ایک مجرم ہوں.
یہ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان دی لیکن دنیا نے ان کو مجرم ہی سمجھا. سیدنا مسیح علیہ السلام کو وہ لوگ سولی پر چڑھا تو نہیں سکے لیکن اپنی طرف سے تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, اور وہ تو بہرحال ان کو مجرم ہی سمجھ رہے تھے.
لیکن اس کے بارے میں تو ہمارے پاس قرآن کی گواہی موجود ہے کہ وہ تو دوسری پارٹی بددیانت تھی, یعنی اس نے حق کو جاننے کے بعد انکار کر دیا تھا. یعنی بعض اوقات ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ دونوں پارٹیز ہی دیانتداری کے ساتھ بیہیو کر رہی ہوں, اور ایک پارٹی جو ہے جو غلبہ پالے, ظاہر ہے کہ ہسٹری میں تو اسی کی بات آگے چلنی ہے, وہ جو غلبہ پا لیتی ہے وہ دوسرے کو مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کرتی ہے اگرچہ وہ اللہ کے نزدیک شہید قرار پا جائے.
دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ تو دونوں جانب ہوگا, یعنی ایک آدمی شہادت کے مرتبے پر اپنے آپ کو فائز سمجھتا ہے, یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے تو اپنی جان اللہ کے لیے دی ہے, اپنی ذات میں اپنے ضمیر میں پوری طرح مطمئن ہے, اس کا خیال یہ ہے کہ اس نے جان دی ہے تو اللہ کے اس کو اس کا اجر ملے گا. جو اس کو مارنے کے لیے نکلے ہیں وہ بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو ایک مجرم ہے, اس سے زمین کے سینے کو پاک ہونا چاہیے, اور اس کے لیے وہ اپنی جان دیتے ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ ایک نیک نیتی کے مقام پر کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ فیصلہ دنیا میں بھی بسا اوقات اس سے مختلف ہو جاتا ہے جو غلبہ پانے والی طاقتیں کر رہی ہوتی ہیں, اور قیامت میں بھی بالکل مختلف ہو سکتا ہے. قیامت میں اس فیصلے کی بنیاد اللہ کے علم پر ہوگی, اس وجہ سے وہاں تو غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے, لیکن دنیا میں تو یہ بالکل ممکن ہو سکتا ہے کہ جن پر غلبہ پا لیا گیا ان کے بارے میں لوگوں کے جذبات یہ ہوں کہ وہ اعلیٰ درجے کے شہداء ہیں, درا حال ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہ ہو. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی غلبہ پا لے اور اس کی بات چل جائے. ظاہر ہے بنو امیہ کی حکومت قائم رہی, 100 سال تک کم و بیش قائم رہی, اس کے باوجود مسلمان امت کے اجتماعی ضمیر نے ان کے اس اقدام کو کبھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا.
لیکن یہ بھی دوسری طرف ضروری نہیں ہے کہ جو مغلوب ہو جائے وہ لازمن ٹھیک ہی ہو.
یہ بھی لازم نہیں ہے,
یعنی یہ دونوں طرف کا بیلنس,
دونوں طرف ہو سکتا.
جب آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا تعلق انسان کی اس انٹرنل کمٹمنٹ سے ہے کہ جس کو اصل میں میرے پاس جاننے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں.
یہ ہمارے پاس کوئی جاننے کا ذریعہ نہیں, اور میں نے عرض کیا کہ یہ کمٹمنٹ دونوں پہلوؤں سے ہونی چاہیے, یعنی اس پہلو سے بھی ہونی چاہیے کہ میں نے سچائی کو جاننے کی کوشش دیانتداری کے ساتھ کی ہے, اور اس کے لیے بھی کہ جب میں نے اس کو جان لیا تو اس کا حق ادا کرنے کی دیانتداری کے ساتھ کوشش کی.
بالکل ٹھیک,
یعنی دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اللہ کے ہاں دونوں چیزوں کو یکساں وزن ملے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں جس امتحان میں ہم ڈالے گئے ہیں وہ امتحان صرف اس کا نہیں ہے کہ ہم مخلصانہ طریقے سے اپنی جان دے دیں, وہ امتحان اس چیز کا بھی ہے کہ ہم مخلصانہ طریقے پہ سچائی کو جاننے کی کوشش کریں, تعصبات کے پردے ہٹا کر کوشش کریں, جھوٹ اور بددیانتی سے بالاتر ہو کر کوشش کریں, صحیح بات کو اس درجے میں جانیں جس درجے میں اس کو جاننے کا حق ہے. اس کے بعد پھر جب آپ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ اور پورے تعلق کے ساتھ جان دیتے ہیں تو اس کے نتائج اللہ کے ہاں بھی غیر معمولی نکلتے ہیں, اور اس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے, بڑی بشارت دی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے صحیح جذبے کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بل احیا, وہ زندہ ہیں اور ایسی زندگی اللہ نے ان کو عطا کی ہے جس کا تم شعور نہیں رکھتے, اور ان در ربہم یرزقون, اللہ کے ہاں ان کو عنایتیں اور افضال مل رہے ہیں اور اللہ ان کو رزق عطا فرما رہا ہے اور اللہ کی نعمتیں ان کو حاصل ہو رہی ہیں. تو مرتبہ تو بہت بڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آدمی نے سچائی کو جانا, سچائی کی گواہی دی, اور جب دوسروں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور پھر مظلومانہ طریقے سے اس کو موت سے ہمکنار کرنا چاہا تو اس نے اپنی جان دے کر بھی گواہی دے دی.
بالکل ٹھیک ہے سر. ابھی اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, ہمیں اس وقت چھوٹی سی ایک بریک لینی پڑے گی. خواتین حضرات, ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, کچھ لمحوں کی بریک لینی ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شہادت کیا ہے کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے. جاوید صاحب یہ فرمائیے کہ یہ تو پاسبل ہے اور یہ آپ نے بالکل واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ایک آدمی شہید ہو اور ہم اس کو اس کیٹیگری میں نہ سمجھتے ہوں, لیکن ابھی پچھلے دنوں جو واقعات رونما ہوئے اس میں ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کے عام مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہے کہ ہم کسی کو غلطی سے شہید قرار نہ دیں. اس پر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی کو غلطی سے شہید کا لقب دے دیں؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ لفظوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو اپنا اصطلاحی مفہوم رکھتے ہوتے ہیں, اس کے بعد جب تہذیبی لحاظ سے وہ اپنا سفر طے کرتے ہیں تو بعض اوقات اس سے بہت اوپر اٹھ جاتے ہیں. اب تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ شہید کا لفظ اصل میں سیاسی شہدا کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ بھگت سنگھ کو ہمارے ہاں استخلاص وطن کی جد و جہد میں شہید قرار دیا گیا. سکھ اپنے مرنے والوں کو شہید کہتے ہیں, میں نے خود ان کے قبرستانوں میں قبروں کے اوپر شہید لکھا ہوا دیکھا ہے. وہ بھنڈرا والا کو شہید کہتے ہیں جس نے خالصتان کے لیے جد و جہد کی. تو اب یہ لفظ اصل میں اس سے بہت اوپر اٹھ کر ہماری اپنی زبان میں ایک عمومی لفظ بن چکا ہے کہ آدمی اگر کسی بھی اچھے مقصد کے لیے جان دیتا ہے تو اس لفظ کو استعمال کر لیا جاتا ہے. لیکن ایک دینی اصطلاح کے طور پر ہم مسلمانوں کو ضرور محتاط رہنا چاہیے کہ ہم کبھی کرائم کی بنیاد پر اس لفظ کا استعمال کریں اگر کرنا چاہتے ہیں, پھر بھی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. حدیثوں میں بھی ذکر آتا ہے, مثال کے طور پر ایک واقعے کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی نے جنگ میں حصہ لیا, آپ کی موجودگی میں اس نے بہادری کے جوہر دکھائے, مسلمان اس سے بہت متاثر ہوئے اور کسی مسلمان نے اس کے بارے میں تبصرہ کیا کہ یہ تو بڑے اعلیٰ مرتبے تک پہنچ گیا, لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائے گا. اور پھر قرائن سامنے آ گئے جس سے یہ معلوم ہوا, اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم نہیں جانتے کسی آدمی کی اصلیت کیا ہوتی ہے, ممکن ہے وہ منافقت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہو, ممکن ہے خدا کے ساتھ مخلص نہ ہو, ممکن ہے اس پر حمیت جاہلی کا غلبہ آ گیا ہو, ممکن ہے کہ کسی خاص تفوق اور برتری کی جبلت نے غلبہ پا لیا اور اس کی بنیاد پر اس نے یہ اقدام کر ڈالا ہو. تو اصل میں ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی آخرت کے معاملے میں اس طرح کے حتمی فتوے دیں. میں نے تو جن محتاط اہل علم کو اس موقع پر بھی رائے دیتے دیکھا, انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ بات بیان کر دی کہ اس کا تعلق آدمی کی نیت اس کے محرکات سے ہے اور اس معاملے کو اللہ ہی کے سپرد کر دینا چاہیے. اگر ہم اپنی عام زبان میں استعمال کے لحاظ سے اپنے جذبات کی رعایت سے اپنے علم کے حد تک یہ بات کہتے ہیں تو کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے. ہم نے ایک گواہی دی, اپنے لحاظ سے ہم نے ایک بات کو صحیح سمجھا, جس طرح اس نے اپنی بات کو صحیح سمجھا اور اس کی بنیاد پر جان دے دی, ہمارا بھی عمومی قرائن کی بنیاد پر یہی علم تھا کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے اور اس نے دین کو صحیح سمجھا ہے اور سچائی کے لیے اس نے جان دی ہے, ہم نے اپنے علم کے مطابق یہ بات کہہ دی. یہ کوئی مواخذے کی چیز نہیں ہے, قیامت میں غلطی ہوگی تو واضح ہو جائے گی. تو میرے نزدیک اس میں بہت زیادہ رد و قد کرنا یا کسی کی نفی کرنا یا کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کہنا اس سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں جن میں حتمی طور پر رائے دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
لیکن
محرکات نیت جاننا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اسی لال مسجد کے واقعے کو آپ لے لیجئے, اس میں ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو اسلامی نظام کے لیے اپنے زوم کے مطابق جدوجہد کر رہے تھے اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کیا, ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ ہم ان کی نیت کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں؟ ہم ان کے بارے میں خیری کی بات کرتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک رائے قائم کی, غلط قائم کی, اس کے لیے طریقہ غلط اختیار کیا, لیکن مخلصانہ طریقے سے جس بات کو سمجھا اس کے لیے اپنی جان دے دی. ہماری اپنی فوج کے لوگ میدان میں اترے, انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ بالکل فساد کی چیز ہے, اس کے نتیجے میں پوری امت کے اندر اختلال پیدا ہو جائے گا اور یہ طریقہ اگر اختیار کر لیا جائے تو اس کے کچھ ایسے نتائج نکلیں گے کہ جو قوم ملک کے لیے خطرناک ہوں گے. اور انہوں نے یہ سمجھا کہ خود دین کے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ اس فساد کا خاتمہ کر دیا جائے, انہوں نے بھی اپنی جان دی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اپنی نیت اپنے ارادے کے لحاظ سے یہ معاملات دیکھنے چاہیے. تو مسلمانوں کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمومی رویہ وہی رکھنا چاہیے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور قرآن نے سکھایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, آپ برے برے گمان کرنے سے بچیں. آپ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں, اپنے بھائی کے بارے میں یہی سوچیں کہ اس نے اللہ کے لیے جان دی. جان دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, یعنی ایک آدمی جب اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتا ہے تو مجھ کو کیا حق حاصل ہے, وہ زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں.
لیکن میرا سوال اس میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے ساری زندگی بالکل اسی طرح سے گزاری اور لوگوں کی مخالفتوں کو برداشت کیا, لوگوں کی اذیتوں کو برداشت کیا, لیکن اس کو اللہ کی طرف سے یہ موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی اس جدوجہد کے ساتھ کمٹمنٹ میں اپنی جان بھی دے دیتا, تو شہادت کی آرزو کے باوجود بھی وہ ایک نیچرل ڈیتھ مر گیا. تو اس کے بارے میں یعنی اس میں اور اس میں یہ تو چونکہ اب خدائی فیصلہ تھا, ایک آدمی کی ڈیتھ کیسے ہونی ہے, اس نے کیسے مرنا ہے, یہ تو خدا کے فیصلے ہیں, میں تو اس کے یعنی کوئی آپشن نہیں رکھتا چوز کرنے کی. تو اس معاملے میں جو ڈفرنس ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ,
یہ بھی اللہ نے اس کا فیصلہ فرما دیا. دیکھیے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جب غزوہ تبوک میں جو لوگ نہیں جا سکے تمنا رکھتے تھے, بڑی آرزو رکھتے تھے, کوشش بھی کرتے رہے, قرآن مجید نے ان کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ آئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا سکیں. سامان سفر میسر نہیں ہو سکا, نیت اور آرزو میں کوئی فرق نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ جس وادی میں بھی تم گئے اور جو اجر بھی تم نے پایا اللہ نے ان کے لیے اس کو لکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ کے معاملات آدمی کی نیت اور اس کے محرکات کے لحاظ سے ہوتے ہیں.
بالکل
ایک چیز یہاں پر واقع ہو گئی, ہمارے علم میں بھی آ گئی, ایک چیز اللہ کے علم میں تھی. ایک شخص حج کرنے کے لیے نکلتا ہے, سامان سفر باندھتا ہے, اپنی پوری تیاری کرتا ہے, پوری نیت اور خلوص کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے, راستے میں موت آ جاتی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حج کیوں قبول نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان کر دیا کہ انما الاعمال بالنیات, اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ بات کہہ دی کہ تم نے اگر کسی چیز کے معاملے میں جانتے بوجھتے غلطی نہیں کی ہے تو اللہ تمہاری اس غلطی کو معاف فرما دیں گے.
لیکن یہ بات کہ اس کا لاعمل غلط تھا, اس کو دنیا میں مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کر سکتا ہے؟
دنیا میں تو یہ سارے معاملات دنیوی قانون کے مطابق ہوں گے. یعنی اگر کسی آدمی نے جرم کا ارتکاب کیا, اب دیکھیے مثلا اس کی ایک مثال ہے, بیت اللہ پر کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا, وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ سعودی حکومت جس طریقے سے نظم حکومت کو چلا رہی ہے ہمیں اس سے اختلاف ہے, ہم یہاں پہ اسلامی نظام دیکھنا چاہتے ہیں. اس کا ان کا ایک خاص تصور تھا, اقدام کیا انہوں نے, اقدام اتنا بڑا کر ڈالا کہ حرم پر قابض ہو گئے. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ سعودی حکومت کو کاروائی کرنا پڑی, ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ چلا, اور اس کے بعد 60-70 کے قریب وہ لوگ مار دیے گئے. میں ان میں سے بعض لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ بڑے مخلص لوگ تھے. تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ اتنا غلط ہو جاتا ہے, رویہ اتنا غلط ہو جاتا ہے, طریقہ کار اتنا غلط ہو جاتا ہے کہ آپ کو کوئی شبہ نہیں ہوتا اس کے غلط ہونے میں. وہاں کسی آدمی نے یہ نہیں کہا کہ ان کو بھی ان کی نیت کا کچھ نہ کچھ الاؤنس دینا چاہیے.
بالکل ٹھیک,
بلکہ ایک حتمی رائے مسلمانوں نے قائم کر لی اور اس کو بیان بھی کر دیا, کیونکہ معاملہ بڑا سنگین ہو گیا تھا کہ حرم پر قبضہ کر کے حرم میں خون ریزی کے لیے مواقع پیدا کر دیے گئے. تو مسلمانوں کے اجتماعی ضمیر نے اس کو قبول نہیں کیا. بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک بالکل واضح نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ اس واقعے کے بعد بھی کوئی ہمدردی کے کلمات کسی شخص نے کہے ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے ان کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہو. لال مسجد کے معاملے میں تو یہ دونوں چیزیں سامنے آ گئیں, لیکن وہاں تو ایسا بھی نہیں ہوا. تو اس وجہ سے ایسے معاملات بھی ہو سکتے ہیں کہ جہاں اتنی بڑی غلطی ایک آدمی کر دے کہ اس میں کوئی بھی آدمی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ اس کو کچھ اس کی نیت کا اجر دے دینا چاہیے.
بالکل ٹھیک سر, ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا, آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا تو اس سے وہ بات بھی جو ہے اور واضح ہو جائے گی. سوال یہ تھا کہ کیا جب مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ نبرد آزما ہوتے ہیں, جنگ پہ اترتے ہیں, تو کیا مسلمانوں میں سے مرنے والا ہر شخص جو ہے اس کو شہید قرار دیا جائے گا آخرت کے حوالے سے, یا کیا وہ محض اس لیے کہ وہ مسلمان گروپ میں تھا وہ اس کیٹیگری میں فال کرے گا؟ لیکن آپ نے اس میں ایک مثال دی ابھی اور وہ اس سے زیادہ شاید بات واضح ہو جائے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لوگوں نے جنہوں نے کی اور اس میں مارے بھی گئے, یعنی یہ تو بہت ہی بڑا رتبہ تھا کہ ایک آدمی کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی جنگ میں وہ اترا, اور اس میں آپ نے مثال یہ دی کہ اس میں ایک ایسا آدمی تھا جس کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو یعنی آخرت
یہ کہا کہ جہنم میں جائے گا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کسی گروپ کے ساتھ ہونا یہ اس کو اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک آدمی,
بالکل کافی نہیں ہے. دیکھیے بات یہ کہ دنیا کے اندر جو مختلف گروہ ہیں وہ تو کسی عصبیت کی بنیاد پر بھی کھڑے ہوتے ہیں. بعض اوقات آدمی کے محرکات بالکل دوسرے ہوتے ہیں. آپ عرب کے مزاج کا اگر مطالعہ کریں تو وہاں بسا اوقات جب جنگ ہوتی تھی تو بہت سے لوگ بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے میدان میں اتر پڑتے تھے. تو اس طرح کے لوگوں کے تذکرے آئے ہیں ہمارے یہاں, حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں. یہ جو واقعات ہیں یہ 2-3-4 ہیں جو بیان ہوئے ہیں. خودکشی کے باب کو آپ جس حدیث کی کتاب میں بھی نکالیں اس میں آپ کو یہ واقعات مل جائیں گے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی نے جنگ میں حصہ لیا ہے. ظاہر ہے کہ حضور کے ساتھ جنگ میں حصہ لینے سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے. مسلمانوں نے اس کی بہادری کی داد دی ہے, بلکہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم تو دیکھتے تھے کہ جہاں بھی کوئی اس کو مشرک یا کافر نظر آتا تھا تو یہ اس کا پیچھا کرتا تھا, اس کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا تھا. اور آج اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہمیں بڑا فائدہ پہنچایا, بلکہ اسی موقع پر ایک روایت ہے کہ حضور نے یہ کہا کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی فاسق و فاجر کے ذریعے سے بھی اپنے دین کی تائید کر دیتے ہیں.
بالکل ٹھیک ہے.
تو یہ معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں, بالکل اور اصول پر طے ہوتے ہیں. ہم اپنے ظاہری علم کی بنیاد پر کچھ فیصلے کرتے ہیں, کچھ آراء قائم کرتے ہیں, اس میں ہمارے جذبات کو بھی دخل ہو جاتا ہے, ہمارے تعصبات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں, ہماری رائے کی کمزوری بھی اس میں در آتی ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں.
بالکل اسی طرح سر, اگر دو, یہ آخری بس آپ سے اس سلسلے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دو مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ظاہر ہے کہ بینگ مسلم ہم لوگوں کی اٹیچمنٹ کسی ایک گروپ کے ساتھ ہو سکتی ہے, تاہم جو دوسرے گروپ میں ہے وہ لازم تو نہیں کہ غلط ہو. اس کی مثالیں ہم کو تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو مثال کے طور پر جنگ صفین کا معاملہ تھا, جن لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اس جنگ میں اور اپنی پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جان دے دی, وہ جو پرائمرلی تو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں تھی, وہ تو ایک پولیٹیکل جنگ تھی, تو اس میں ان کو کیا حیثیت دینی چاہیے یا ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا
چاہیے؟ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے چونکہ اس کو بھی موضوع بنا لیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کو سمجھانے کی کوشش کرو, اگر ان میں سے کوئی ایک گروہ سمجھانے بجانے کے باوجود بھی اس طرح کے کسی اقدام کا فیصلہ کر لے اور لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو تم پھر اس کے ساتھ لڑو. تو ظاہر ہے کہ لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے. مسلمان بھی اگر سرکشی پر اتریں گے, فساد پر اتریں گے, کسی مسلمانوں کے گروہ کی مصالحت کو بھی قبول نہیں کریں گے تو یہ ہوگا. وہاں بھی بالکل یہی صورتحال ہوئی. اور آپ یہ دیکھیے کہ ان دونوں گروہوں کا موقف کیا تھا. ایک گروہ کا موقف یہ تھا کہ ایک شخص کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ منتخب کر لیا ہے, ایک خلیفہ کی حیثیت سے اس نے حکومت کا نظم و نسق سنبھال لیا ہے, ایک صوبے کا گورنر اس کی اس حیثیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جب مسلمانوں کا نظم اس طرح سے قائم ہو جائے تو اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا دفاع کرنا چاہیے اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دینی چاہیے. یہ بڑی نیک نیتی کی بات ہے. آپ دونوں زاویوں سے دیکھیے تو اگر نیت نیک تھی کچھ لوگوں کی تو ہم کیسے ان کے بارے میں کوئی برا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میں تو کبھی کبھی جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ دیکھیے اس میں مسلمانوں نے کس سیرت کا مظاہرہ کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اس سیرت کا مظاہرہ کیا کہ جس چیز کو حق سمجھا اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی. یہی آدمی کرے گا اور اجتہاد کرے گا, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے. آج تاریخ کے پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا, کتاب تاریخ نے بہت سے ورق الٹ دیے, ہم اپنے علم کی بنیاد پر کوئی فیصلہ سنا دیتے ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے بعض واقعات ہوئے ہیں تاریخ کے, مشرقی پاکستان کا سکوت ہوا ہے, ابھی یہ لال مسجد کا واقعہ ہوا ہے, ان کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنا بہت مشکل ہے. واقعات حوادث کیسے ہوئے, پس منظر میں کیا قوتیں کار فرما تھیں, کیا معاملات ہوئے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. کچھ آئیے کہ آپ 14 صدی پہلے کے واقعات کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کریں. عام طور پر سننے والے دیکھنے والے لوگوں نے ان کو بیان کیا ہے. اس وجہ سے میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں بھی ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے اور دونوں گروہوں میں رکھنا چاہیے. دونوں طرف صحابہ کرام ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں حسن ظنی کی تعلیم دی گئی ہے. انہوں نے جس چیز کو حق سمجھا اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی.
بالکل ٹھیک, غامدی صاحب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آج ٹی وی کی پروڈکشن ٹیم اور اپنے میزبان موعظ امجد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.